إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص پڑھی گئی، جو کہ قرآن مجید کی عظیم ترین اور افضل ترین سورتوں میں سے ایک ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انها تعدل ثلث القرآن، کہ سورۃ الاخلاص یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص تلاوت کرتا ہے تو اس کو 10 پاروں کے پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا. اور یہ ایسی سورت ہے کہ جس سورت کی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس میں داخلے کا سبب بتایا. ایک صحابی کے بارے میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ نماز کے ہر رکعت میں قرات کرنے کے بعد اپنی قرات کا اختتام سورۃ الاخلاص پہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا تھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو کہ اپنی قرات کا اختتام قل ہو اللہ احد اور سورۃ الاخلاص پہ کرتے ہو. صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے اس سورت سے بے انتہا محبت ہے، یعنی اس سورت کے مضامین سے، اس سورت کے معنی و مفہوم سے بے انتہا مجھے محبت ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت کا حقدار بنا دیا، تم جنت کے مستحق بن گئے ہو اس سورت سے محبت کی بنا. آخر اس سورت کی اتنی فضیلت کیوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثلث قرآن کے برابر قرار دیا، اور اس سورت کی محبت کو جنت الفردوس میں کے حقدار ہونے کا سبب بتایا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا اور یہ پوچھا تھا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، آپ جس اللہ کی جانب ہمیں بلا رہے ہیں ذرا اس کا نسب بیان کیجیے، اس کا نسب کیا، اس کے ماں باپ کون، اس کا خاندان کیا، ذرا آپ اس کا نسب بیان کریں. تو اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی جس میں توحید کا جامع تعارف پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ قل ہو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی نسب نہیں، وہ ایک ہی ہیں, وہ ازل سے ایک رہا اور ابد تک ایک ہی رہے گا. قل هو الله احد, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. کائنات کو پیدا کرنے میں, کائنات کی تخلیق میں, کائنات کا نظام چلانے میں وہ یکتا ہے. ساری کائنات کو, کائنات کے ذرے ذرے کو اکیلے اس نے بنایا ہے. کائنات کی کسی بھی چیز کی تخلیق میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی. اور کائنات جب سے قائم ہے, کائنات کا نظام بھی وہ تنے تنہا چلا رہا ہے. اسے کائنات کا نظام چلانے میں بھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے. اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب محتاج ہیں, سب اس کے محتاج ہیں. اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, نہ اس کی کوئی اولاد ہے. لم یلد, اس کی کوئی اولاد نہیں. ولم یولد, اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے. نہ اس کے ماں باپ ہیں, نہ اس کے بیوی بچے ہیں. قرآن نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی, آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے اگر رحمان کی اولاد ہوتی, اللہ کی اولاد ہوتی, تو تم سے پہلے آگے بڑھ کر میں ان کی عبادت کرتا. مشرکین یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ الملائکۃ بنات اللہ, کہ فرشتے یہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں. یہودی کہا کرتے تھے کہ عزیر ابن اللہ, کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, نعوذ باللہ. ان تمام کے جواب میں قرآن کہتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر واقعی معنوں میں رحمان کی کوئی اولاد ہوتی, اے نادانوں, تم سے پہلے میں ان کی عبادت کرتا. اس لیے کہ رحمان کی اولاد ہوتی تو اسی کی جنس سے ہوتی. جس طرح رحمان عبادت کا مستحق ہے, اس کی اولاد بھی عبادت کی مستحق ہوتی. مگر نعوذ باللہ, حاشا وکاللہ, ایسا ہو نہیں سکتا. ہمارے رب کی ذات, کائنات کا جو خالق ہے, جو اللہ ہے, اس کی شان تو یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد, نہ اس کے والدین ہیں, نہ اس کے والدین ہیں, نہ ہی اس کی بیوی بچے ہیں, نہ اس کی اولاد ہیں. ولم یکن لہ کفواً احد, اور نہ ہی کائنات میں کوئی اس کا ہمسر ہے. کائنات میں اس کے برابر کی کوئی طاقت نہیں, کائنات میں اس کا کوئی نظیر نہیں, کائنات میں اس کا کوئی مثیل نہیں, کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں. نہ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک ہے, اور نہ ہی اس کی الوہیت میں کوئی شریک ہے. یہ جامع ترین صورت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا جامع ترین تعارف کروایا, اور اس مختصر سی صورت میں شرک کی ان تمام صورتوں پہ قرآن نے نکیر کی اور رد کیا ہے جو صورتیں کے مشرکین کے پاس پائی جاتی تھی, یہودیوں کے پاس پائی جاتی تھی, عیسائیوں کے پاس پائی جاتی تھی, یا دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس جن بنیادوں پر شرک کو ایجاد کیا گیا. قرآن مجید نے سورۃ الاخلاص کے اندر ان تمام بنیادوں کی نفی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جامع ترین تعارف کروایا. تو معلوم ہوا کہ اس سورت کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس سورت میں توحید کا تعارف ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کا جامع ترین تعارف ہے, اور اسی تعارف کی بنا یہ سورت اس قدر فضیلت کی حامل ٹھہری کہ اس سورت کی محبت آدمی کو جنت میں لے جانے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہی وجہ ہے کہ کئی موقعوں پر خصوصیت کے ساتھ آپ یہ سورت نمازوں میں تلاوت کیا کرتے تھے. فجر کی سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے, اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے. حج میں بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے بعد جو دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, پہلی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے, اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے. اس لیے کہ ان دو سورتوں میں بڑی معنویت ہے. قل یا ایھا الکافرون میں شرک کی نفی کی گئی, شرکا کی نفی کی گئی, ہر قسم کے شریک سے اور شرک سے برات کا اظہار کیا گیا, اور سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا گیا. اسی معنوی مناسبت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو سورتوں کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے, اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد اس سورت کو خاص طور پہ پڑھا کرتے تھے معوذتین کے ساتھ. فجر اور مغرب کی نماز میں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں تین تین دفعے اس سورت کو پڑھا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ سونے کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص کو پڑھا کرتے تھے. اس کی اہمیت اس قدر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سورت کائنات کی سب سے عظیم حقیقت پر مشتمل ہے. توحید. توحید کیا چیز؟ توحید کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا نام. کائنات کی سب سے عظیم سچائی توحید ہے. جس طرح کے کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت توحید ہے. جس طرح کے کائنات کی سب سے بڑی خرافات شرک ہے. توحید. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات اسی کی خاطر بنائی. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات اسی کی خاطر پیدا کی. یہ کائنات اسی لیے بنائی گئی. جن و انس کی تخلیق اسی لیے عمل میں آئی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جنات کو اور انسانوں کو میں نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کائنات کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدے کی خاطر پیدا کی. اور اسی عقیدے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمائے. اسی عقیدے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی. اسی عقیدے کو نہ ماننے کے سبب دنیا میں مختلف قومیں انسانی تاریخ میں عذاب الہی سے دوچار ہوئی. اور اسی عقیدے کو نہ ماننے والی قومیں تباہ ہوئی, غارت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انہیں غارت کیا. اور اس کے بالمقابل جو قومیں اور جو تہذیبیں, جو بستیاں اور جو ممالک توحید کے علم بردار رہے, توحید کو ماننے والے تھے, اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہی. قرآن کا ارشاد ہے, اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ کائنات اسی کی خاطر بنی ہے. اور جب تک کائنات میں یہ عقیدہ موجود ہے, کائنات فنا نہ ہوگی, کائنات ختم نہ ہوگی. جب عقیدہ توحید کائنات سے ختم ہوگا, تب کائنات فنا ہوگی. آپ تو سامنے حدیث میں کیا فرمایا, کہا کہ روئے زمین پر جب تک اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ایک شخص بھی موجود ہے, اللہ کا ذکر کرنے والا ایک شخص بھی موجود ہے, روئے زمین پر جب تک ایک موحد بھی موجود ہے, اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی روئے زمین پر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی. قیامت قائم ہوگی, پہلے روئے زمین سے موحدین ختم ہوں گے, عقیدہ توحید ختم ہوگا, اور تب چل کر کائنات فنا ہوگی اور قیامت قائم ہوگی. تو کائنات بنی اسی کے لیے اور قائم ہے اسی عقیدے کی بنیاد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگارہ مجھے کوئی دعا سکھائیے, مجھے کوئی ذکر سکھائیے کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کا ذکر کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو, لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کل عبادی کا یقولون, کہا کہ اللہ تیرے سارے ہی بندے ذکر کیا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا ذکر تو تیرے سارے بندے ہی کیا کرتے ہیں, مجھے کوئی اس سے افضل ذکر سکھائیے گا, مجھے کوئی اس سے افضل ذکر بتائیے گا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں آسمانوں کی ساری مخلوقات اور ساتوں زمینوں کی ساری مخلوقات, یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اپنی اپنی مخلوقات کے ساتھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں, تو لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, اوپر اٹھ جائے گا. معلوم ہوا کہ توحید لا الہ الا اللہ کائنات کی سب سے عظیم حقیقت, کائنات کی سب سے عظیم سچائی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل ما قلت وقاله النبیون من قبل لا الہ الا اللہ, افضل ما قلت وقاله النبیون من قبل لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر جو میں نے کیا ہے اور سب سے افضل ذکر جو مجھ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں اور رسولوں نے کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ سے افضل ذکر کوئی نہیں, لا الہ الا اللہ سے عظیم ترین ذکر کوئی نہیں. یہ سب سے افضل ذکر ہے اور سب سے عظیم دعا ہے. محترم بھائیو, توحید یہ صرف دل کے اعتقاد کا نام نہیں, توحید یہ دل کے عقیدے کا نام نہیں, توحید ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہونے والا عقیدہ ہے. انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہونے والا عقیدہ, جس کے دل میں عقیدہ توحید پختہ ہے اس کی عبادتیں درست ہوں گی, اس کے معاملات درست ہوں گے، اس کے اخلاق درست ہوں گے، اور زندگی میں قدم قدم پر اس عقیدے کا اثر نظر آئے گا. اور جس کے دل میں یہ عقیدہ نہ ہو، اس عقیدے کا نہ ہونے کا اثر بھی انسان کی زندگی میں نظر آئے گا. اسی لیے توحید ہو کہ صرف دونوں کے اپنے اپنے اثرات انسانی زندگی پر ہیں، توحید کے بہت سارے مثبت اثرات انسانی زندگی پر، اور اسی طرح سے شرک کے بہت سارے منفی اثرات انسانی زندگی پر پڑتے ہیں. میں آج اس تعلق سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کو اس دنیا میں عزت عطا کرتا ہے، انسان کو عزت عطا کرتا ہے، انسان کو خود شناسی عطا کرتا ہے. انسان عقیدہ توحید کو ماننے کے بعد ہی صحیح معنوں میں اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی بلند کرتے ہیں، آخرت میں بھی بلند کرتے ہیں. قرآن نے کہا وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے ہے، منافقین سمجھتے نہیں ہیں. منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عزت والے ہیں اور اہل ایمان ذلت والے. نہیں، اہل ایمان یہ عزت والے ہیں. عقیدہ توحید انسان کو دنیا میں عزت عطا کرنے والا عقیدہ ہے، اور انسان اگر اس عقیدے کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے اور انسان شرک میں مبتلا ہو جائے، شرک انسان کو ذلیل کرتا ہے، شرک انسان کو رسوا کرتا ہے، اور انسان اپنے اس سر کو کائنات کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے سامنے جھکانے لگتا ہے. موحد یہ سمجھتا ہے، موحد یہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، یہ کائنات کی ساری مخلوقات اللہ نے ہمارے لیے مستقر کی ہیں، یہ سورج بھی، یہ ستارے بھی، یہ چاند بھی، یہ زمین بھی، یہ آسمان بھی، یہ سمندر بھی، یہ سیارے بھی، اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری مخلوقات ہمارے لیے مسخر کی ہیں، ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّن قُرآنِ کا، زمین اور آسمان کی ساری چیزیں انسانوں ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اور ان سے فائدہ اٹھا کر اللہ الہ واحد کی عبادت کا ماحق کر سکو. موحد کائنات کو اس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے کہ کائنات میرے تابع کی گئی ہے، کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے، میرے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے. لیکن ایک مشرک کائنات کو کس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے؟ ایک مشرک کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنے سے برتر سمجھتا ہے، اور کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے. وہ گائے کی بھی پوجا کر لیتا ہے، وہ پرندوں کی بھی پوجا کر لیتا ہے، وہ سانپوں کی بھی پوجا کر لیتا ہے، اور کائن درختوں کی بھی پوجا کر لیتا ہے، احجار کی، پتھروں کی بھی پوجا کر لیتا ہے. کائنات کی ہر نفع بخش چیز کے آگے جھک جاتا ہے، کائنات کی ہر نقصان دینے والی چیز کے آگے جھک جاتا ہے. جو کائنات اللہ نے اس کے تابع کی ہے، مشرک اپنے آپ کو اس کائنات کے تابع کر لیتا ہے. اسی مفہوم میں قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین. قرآن نے کہا ہم نے اس انسان کو بہت اچھی حالت میں پیدا کیا، ہم نے انسان کی تخلیق اس طرح کی کہ انسان کو عزت عطا کی، اس کو سر بلندی عطا کی، کائنات کی عظیم ترین مخلوق ہونے کا درجہ عطا کیا. اس لیے کہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو توحید پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر انسان فطرت توحید پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ عزت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن شعور آنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، وہ اپنے سر کو غیروں کے در پہ جھکا کر اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے، رسوا کر لیتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا ثم رددنا اسفل السافلین، اچھی حالت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا، اچھی شکل میں، اچھی صورت میں ہم نے پیدا کیا، پھر اسی انسان کو ہم نے اسفل السافلین میں جا گرایا. انسان اپنے آپ کو پستیوں میں گرا لیتا ہے، اپنے آپ کو شرک کر کے ذلیل کر لیتا ہے، شرک کر کے اپنے آپ کو رسوا کر لیتا ہے. یہ انسان توحید عزت کا نام ہے اور شرک ذلت اور رسوائی کا نام ہے. اسی طرح سے توحید کا ایک بہت بڑا اثر جو انسانی زندگی میں نظر آتا ہے کہ عقیدہ توحید انسان کو نڈر بناتا ہے، عقیدہ توحید انسان کو نڈر بناتا ہے، عقیدہ توحید انسان کو بے خوف بناتا ہے، عقیدہ توحید انسان کو جری بناتا ہے، عقیدہ توحید انسان کے اندر جرت پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے. کائنات کی کسی بھی چیز سے وہ ڈرتا نہیں، وہ اس بات پر ایمان لانے کے بعد کہ کائنات میں ڈری جانے والی طاقت ایک ہی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے،
اس بات پر ایمان لانے کے بعد وہ کائنات کی ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے، بے خطر ہو جاتا ہے. ایک موحد کے اندر جس طرح سے مصیبتوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے، خطرات کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے، بڑے بڑوں کے سامنے ایک موحد جس بے باکی کے ساتھ جاتا ہے، دنیا میں آپ کو کسی اور کے اندر یہ ہمت یہ حوصلہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. آپ تاریخ پڑھیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عقیدہ توحید کو ماننے کے بعد اس پیغام توحید کو لے کر وقت کے بڑے بڑے جابر حکمرانوں کے درباروں میں چلے گئے اور کس شان سے گئے، نہ کسی قسم کا خوف نہ کسی قسم کا ڈر. حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ نے شہادت محفوظ کر رکھی ہے. حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایرانی سپہ سالار رستم کے دربار میں گئے تو کس شان سے گئے تھے. رستم جو ایرانی سپہ سالار تھا اس نے اپنے دربار کو پوری طرح سے سجا رکھا تھا، شاہانہ شان و شوکت سے سجا رکھا تھا، اپنے دربار میں قالینیں بچھا رکھی تھی اور دربار سارے دربانوں سے گھرا ہوا تھا. ایسا دربار کہ جو دربار عربوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. عرب کے لوگ وہ صحرا میں زندگی گزارنے والے، خیموں میں زندگی گزارنے والے، انہوں نے قیصر و کسرا کے دربار کی شان و شوکت کبھی نہیں دیکھی. پہلی مرتبہ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کی جانب سے سفیر بن کر رستم کے دربار میں جا رہے تھے، انہیں مرعوب کرنے کے لیے، انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے رستم نے اپنے دربار کو سجایا کہ یہ مسلمان آئیں گے ہمارے دربار کی شان و شوکت کو دیکھ کر مبہوت ہو جائیں گے، مرعوب ہو جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے. لیکن سبحان اللہ، تاریخ نے میری شہادت محفوظ کر رکھی ہے، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے رستم کے دربار میں، کس شان سے داخل ہوئے. ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے وفد کے ساتھ رستم کے دربار میں داخل ہوئے اور نیزے کو چیرتے ہوئے چلے، نیزے سے قالین کو چیرتے ہوئے چلے گئے. جو قالین اس نے بچھا رکھی تھی، اپنے ہاتھ کے نیزے سے قالین کو چیرتے ہوئے چلے گئے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی دربار کی شاہانہ شان و شوکت کو خاطر میں نہ لایا، نہ مرعوب ہوئے، نہ مبہوت ہوئے، نہ حیران ہوئے، سیدھے رستم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور رستم کو للکارتے ہوئے کہا، جئنا لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ اللہ وحدہ ومن دور الادیان الى عدل الاسلام. ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ الہ واحد کا غلام بنا دے. ہم اس لیے آئے ہیں ومن دور الادیان الى عدل الاسلام. اور اے رستم، ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کو دنیا کے ادیان باطلہ کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل و انصاف کے زیر سایہ لائیں. بتائیں یہ جرت کہاں سے پیدا ہوتی، یہ جرت کس نے پیدا کی کہ رستم حیران رہ گیا، رستم کی درباری ہکا بکا رہ کر دیکھتے رہ گئے. یہ عجیب قوم ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ان کے سامنے یہ دربار کی شاہانہ شان و شوکت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمارے دربار کو یہ خاطر میں نہیں لا رہے اور کس جرت کے ساتھ للکا رہے ہیں. یہ جرت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ جرت عقیدہ توحید سے پیدا ہوتی ہے. ایک موحد اللہ اکبر جب کہتا ہے، اس کے دل میں عقیدہ رچ بس جاتا ہے. کائنات کی سب سے عظیم طاقت اللہ ہے، اس کو اس پر ایمان لانے کے بعد اب کائنات کی کسی طاقت سے وہ ڈرتا نہیں، کائنات کی کسی بڑے کو وہ خاطر میں نہیں لاتا، کائنات کی کسی بڑے کا خوف بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کے دل پہ سوار نہیں ہو سکتا. غزوہ حمراء الاسد کے موقع پر مشرکین نے مسلمانوں کو بہت ڈرا. جنگ احد ختم ہوئی، جنگ احد کا خاتمہ آپ جانتے ہیں کیسے ہوا. جنگ احد کا خاتمہ یہ ہوا کہ مسلمان یوں کہیے کہ شکست سے قریب ہو چکے تھے، 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے اور باقی جو اور صحابہ تھے سب کے بدن زخموں سے چور تھے. مسلمان مدینہ واپس لوٹ آئے، مشرکین جو ابو سفیان کی قیادت میں تھے واپس چلے گئے. تھوڑی دیر بعد مسلمانوں کو یہ اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان کا لشکر پھر پلٹ کر مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ابو سفیان کا لشکر پھر پلٹ کر مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. وہاں سے آنے والے قافلے مسلمانوں کو ڈرانے لگے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے کہا، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، کہا کہ ابو سفیان اور ان کی فوج تمہارے خلاف پھر سے تیار ہو کر مدینے پر حملہ اور ہونے کے لیے تیار ہے، فخشوهم، ان سے ڈرو. مسلمان قرآن کہتا ہے، فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. یہ صحابہ جن کے سارے بدن زخموں سے چور تھے اور 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے. اس کے باوجود جیسے انہیں اطلاع ہوئی کہ مشرکین کی فوجیں پلٹ کر پھر حملہ کرنا چاہتی ہیں, یہ نہ ڈرے نہ سہمے بلکہ پھر سے آن کی آن میں مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. لوگ ڈرا رہے تھے, کہہ رہے تھے ان مشرکین سے ڈرو, غیر مسلم طاقتوں سے ڈرو جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہیں. قرآن نے کہا فزادہم ایمانا, ان دھمکیوں نے مسلمانوں کے دلوں میں بزدلی نہیں پیدا کی, خوف پیدا نہیں کیا. فزادہم ایمانا, ان دھمکیوں کو سن کر مزید ان کے ایمان میں اضافہ ہوا اور سارے مسلمانوں نے ایک زبان ہو کے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, آنے دو جو آنا چاہتا ہے آنے دو, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارے لیے کافی ہے, وہی سب سے بہترین کارساز ہے. یہ غور فرمائیے کہ کون سی طاقت ہے جو ایسے نازک موقعوں پر بھی اہل ایمان کے اندر یہ جرت پیدا کرتی ہے, یہ استقامت پیدا کرتی ہے, توحید کی طاقت ہے. اس کے مقابلے میں شرک, اس کے مقابلے میں شرک انسان کو بزدل بناتا ہے, انسان کو خوف زدہ کرتا ہے, انسان ہر چیز سے ڈرتا ہے, ہر نقصان دہ چیز سے ڈرتا ہے, اور مشرک سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور بزدل نہیں. قرآن نے کہا سورۃ الجن کے اندر وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. مشرکین کی یہ عادت تھی, وہ کہیں بھی سفر پہ جایا کرتے تھے, سفر کے دوران کسی بھی نئے مقام پر, کسی بھی نئی وادی میں, کسی بھی جنگل میں جب ان کو قیام کرنا ہوتا, کسی بھی جنگل میں پڑاؤ کرتے مشرکین, تو ان کی عادت تھی کہ وہ اعلان کرتے اور اعلان کر کے کہتے کہ اس وادی کے سردار, اے اس وادی کے سردار, جنات کے سردار کو خطاب کر کے کہتے, اس لیے کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم ان کی پناہ نہ لیں, اگر ہم ان کی پناہ نہ لیں تو یہ جنات ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے وہ کسی بھی وادی میں اترتے ہوئے اعلان کرتے تھے اے اس وادی کے سردار ہم تیری پناہ میں آتے ہیں, اے اس وادی کے سردار ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. اس طرز عمل سے قرآن کہتا ہے کہ جنات کو اور ہمت آ گئی, جنات کو معلوم ہوا کہ یہ انسان ان سے ڈر رہا ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ کچھ انسان جنات کی پناہ چاہتے تھے اور جنات کی پناہ چاہنے کی وجہ سے جنات کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا. یعنی جب جنات نے دیکھا کہ یہ انسان ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں, انہیں یقین ہو گیا کہ انسان ہم سے ڈر رہا ہے, اس کے بعد سے جنات نے انسان کو اور ڈرانا شروع کر دیا اور دھمکانا شروع کر دیا. فزادوہم رہقا, مشرک ہر چیز سے ڈرتا ہے. اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعا سکھائی, آپ نے کہا جو شخص کہیں بھی جائے, کسی بھی نئے مقام پہ جائے, کسی بھی منزل پہ جائے, کسی بھی نئے مقام پہ جانے کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لے, تو وہاں کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی, نہ شیاطین, نہ جنات, نہ حشرات الارض, نہ سانپ, نہ بچھو, کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. جہاں بھی جاؤ, قیام کرنا ہو, پڑاؤ کرنا ہو, کسی نئی بستی میں, کسی جنگل میں, کسی صحرا میں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لو کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوقات کے شر سے. یہ انسان پڑھ لے, یہ انسان اگر پڑھ لے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. تو عقیدہ توحید انسان کو نڈر بناتا ہے, جری بناتا ہے, اور شرک انسان کو بزدل بناتا ہے. اسی طرح سے عقیدہ توحید انسان کو بے نیاز بناتا ہے, انسان کو بے نیاز بناتا ہے, اور جبکہ شرک انسان کو محتاج بناتا ہے. بے نیاز اس معنی میں کہ ایک بندہ مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کائنات میں رزاق اللہ تعالیٰ ہے, رزق دینے والا وہی, رزق اس کے ہاتھوں میں ہے, وہ دینا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, اور وہ نہ دینا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی. اللہم لا مانع لما اعطیت, اے اللہ جو چیز تو دینا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. ولا معطی لما منعت, اور جو چیز تو نہ دینا چاہے تو روک لے, کائنات کی کوئی طاقت وہ نہیں دے سکتی. ایک مومن اس بات پہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس عقیدے کی بنیاد پر اپنی ہر ضرورت میں وہ اسی کی جانب متوجہ ہوتا ہے, اسی سے مانگتا ہے, ہر سوال اسی سے, ہر تمنا اسی کے آگے رکھتا ہے, ہر خواہش اسی کے آگے رکھتا ہے, ہر آرزو اسی کے آگے رکھتا ہے, اور وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا, اپنے جیسے انسانوں کا وہ محتاج نہیں بنا کرتا. جبکہ مشرک کے پاس یہ بے نیازی نہیں ہوتی, مشرک محتاج ہوتا ہے, وہ ہر در کا محتاج ہوتا ہے، وہ ہر در کا سوالی ہوتا ہے، ہر سرمایہ دار کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، کائنات کی ہر چیز کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ خبروں کے آگے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، مردوں کے آگے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، درختوں کے آگے بھی ہاتھ پھیلاتا ہے، کائنات کی ہر چیز کو نفع بخش سمجھنے لگتا ہے، چوبیس گنڈوں کو نفع بخش سمجھنے لگتا ہے، پلیتوں کو نفع بخش سمجھنے لگتا ہے، اور رنگ برنگ کے دھاگوں کو نفع بخش سمجھنے لگتا ہے، منکوں کو نفع بخش سمجھنے لگتا ہے، اور قیمتی پتھروں کو نفع بخش سمجھنے لگتا ہے۔ ہر چیز کے آگے وہ سوالی بن جاتا ہے، ہر چیز کے آگے وہ محتاج بن جاتا ہے، جبکہ بندہ موحد وہ صرف اور صرف اللہ کے در کا سوالی ہوتا ہے، اللہ کے در کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عقید توحید کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہے کہ عقید توحید انسان کو حقیقت پسند بناتا ہے، انسان کو حقیقت پسند بناتا ہے۔ توحید کو ماننے کے بعد، توحید کو سمجھنے کے بعد اور توحید کو اپنانے کے بعد انسان حقیقت پسند بن جاتا ہے، اور حقیقت پسند بننے کے بعد جھوٹ سے کوسوں دور، کائنات کی خرافتوں سے بہت دور، اوہام و خیالات سے بہت دور ہوتا ہے۔ دیکھیے جبکہ ایک مشرک کیا ہوتا ہے، ایک مشرک وہ اوہام و خرافات کا شکار ہوتا ہے، معمولی معمولی افواہیں اسے پریشان کر دیتی ہیں، خرافات کا شکار ہوتا ہے، افسانوں کا شکار ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ نے اس کو دیکھا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، جس نے اپنے خواہشات نفس کو جو خواہشات نفس کا پجاری ہے، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا یہ معمول تھا کہ وہ سفید پتھر لیے پوجا کرتے تھے، کوئی سفید پتھر ہوتا تھا، خوبصورت پتھر ہوتا تھا، پوجا کرتے تھے، سفر میں جاتے اس پتھر کو ساتھ لے جاتے، اپنے خدا کو ساتھ لے جاتے، اور اگر کہیں بھی سفر میں اس سے زیادہ خوبصورت پتھر ملتا یہ پتھر اٹھا کے پھینک دیتے، اس کو اٹھا لیتے، یہ پتھر اس سے زیادہ خوبصورت ہے، اب تک جس کی عبادت کر رہے تھے اس کو پھینک دیا کرتے تھے، اور خوبصورت پتھر مل گیا اس کو اٹھا لیتے، اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ قرآن کہتا یہ خواہشات نفس کے پجاری ہیں، یہ خواہشات نفس کے پجاری ہیں۔ اور بعض سیرت نگار حضرات لکھتے ہیں، یہاں تک لکھتے ہیں، مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ ستو کا خدا بنا کر لے جاتے، ستو کے خدا ہوتے، ستو کے آٹے میں خدا بنا کر لے جاتے، سفر میں جاتے بھوک لگتی کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھا لیتے، کبھی اس کا پیر توڑ کے کھا لیتے۔ یہ ارائیس ہماری تخذ الہ ہوا ہوا، غور فرمائے کہ توحید کو چھوڑنے کے بعد، اپنے مالک حقیقی کو بھولنے کے بعد انسان کس قدر پستیوں میں جا گرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے سورۃ الحج میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی مثال ایسی ہی ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اب یا تو اس کو پرندے اچک لے جائیں گے، او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا آندھیاں اسے کسی دور دراز مقام پہ لے جا کر پھینک دیں۔ بڑی اچھی مثال دی گئی مشرک، اس میں کہا کہ مشرک کی مثال ایسی، اگر کوئی آسمان سے گرنے والی کوئی چیز ہو، پرندے اس کو جیسے اچک لیا کرتے ہیں، بڑے بڑے پرندے چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے پرندوں کو اچک لیا کرتے ہیں، بڑی چیل جو ہوتی ہے اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اچک لیا کرتے ہیں، اسی طرح شیطان بھی مشرک کو اچک لیا کرتا ہے، مشرک کو اسی طرح سے شیطان بھی شکار کر لیا کرتا ہے، جس طرح سے بڑے بڑی چیل اور کوے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو شکار کرتے ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ ہوائیں اور آندھیاں جس طرح سے کاغذات کو اور غبار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑائے لے جاتی ہیں، اسی طرح سے ایک مشرک بھی خواہشات نفس کا پجاری ہوتا ہے، اس کی نفسانی خواہشات اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرتی ہیں۔ مشرک ذلیل ہے، مشرک رسوا ہے، اور موحد عزیز ہے، موحد عزت والا ہے۔ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، توحید یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو زندگی میں قدم قدم پر انسان کے لیے سہارا بنتا ہے، مشکلات میں سہارا بنتا ہے، پریشانیوں میں تسلی دیتا ہے، اور ایک موحد زندگی میں کسی بھی قدم خود کو بے یار و مددگار محسوس نہیں کرتا، جبکہ مشرک ہر مصیبت میں خود کو بے سہارا محسوس کرے گا، خود کو بے یار و مددگار محسوس کرے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، مشرکین کی مثال ایسی ہی ہے، مشرکوں کے مشرکانہ عقیدوں کی مثال ایسی ہے، اس مکڑی کیسی ہے جو مکڑی کے جالے کا گھر بناتی ہے. مکڑی کا جالہ کتنا کمزور ہوتا ہے. پرندے، بہت ساری مخلوقات اپنے مکانات بناتے ہیں، ان تمام مکانات میں سب سے کمزور مکان مکڑی کا ہوتا ہے. مکڑی کا جالہ سب سے کمزور گھر ہے، وہ کسی بھی خطرے سے مکڑی کو بچا نہیں سکتا. نہ سردی میں سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی میں گرمی سے بچا سکتا ہے، معمولی سے خطرے سے بھی مکڑی بچتی نہیں. اسی طرح قرآن کہتا ہے شرک کی مثال بھی ایسی ہی ہے، مشرکانہ عقائد بھی گویا وہ مکڑی کا جالہ ہے. مکڑی کا جالہ جیسا کمزور ہے، یہ عقیدہ بھی ویسے ہی کمزور ہے، اور مشرک اور شرک کو ماننے والے بھی اندرونی طور پر اسی طرح کمزور ہوا کرتے ہیں، وہ بزدل ہوا کرتے ہیں. کائنات کی ہر چیز انہیں ڈراتی ہے. بندہ مومن بھلے سے ظاہر کے اعتبار سے کتنا کمزور کیوں نہ ہو سہی، لیکن باطنی اعتبار سے اس کے پاس عقیدے کی قوت ہوتی ہے جو اسے کائنات کا سب سے مضبوط ترین ہمت والا اور جرت والا انسان بنا دیتی ہے. محترم بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقائد کا محاسبہ کریں. آج شرک اب مختلف راستوں سے ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے، تعویذ گنڈوں کے راستے سے، فلیتوں کے راستوں سے، یا عاملوں کے راستے سے. بیمار ہو جاتے ہیں گھر کے افراد، اس موقع پر اچھے اچھے گھرانوں والے افسوس رہتا سنتے ہوئے مزاروں کو چلے جایا کرتے ہیں، تعویذ پہن لیا کرتے ہیں، دھاگے لٹکا لیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ میں کڑے باندھ لیا کرتے ہیں. ہم شرک سے ہم کتنا قریب ہیں، توحید کا عقیدہ ہمارے دلوں میں کتنا نازک ہو چکا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کا محاسبہ کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے مضبوطی سے جڑ جائیں، پورے یقین کے ساتھ اور اس اعتماد کے ساتھ کہ وہ جس کی بنا دے اس کی کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور وہ جس کی بگاڑ دے اس کی کوئی بنا نہیں سکتا. یہی عقیدہ توحید ہے، اور اسی عقیدے پر مرنے میں کامیابی ہے. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص زندگی کی آخری سانسوں میں جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ زندگی کی آخری سانسوں میں، وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی جنتی ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار کہنے والے کو اور سننے والوں کو صحیح معنوں میں توحید کا پرستار بنائے. اللہ تعالی ہمیں شرک اور شرک کے تمام اسباب اور وسائل اور ذرائع سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رحيم، رب حليم.